لیکن آج اس مسئلے پر ہمیں گفتگو کرنا ہے. یہ ایک بڑا نازک اور جذباتی مسئلہ ہے. اگر یہ وہ مسئلہ ہے جس کے بارے میں ہماری برادر مملکت ایران میں گزشتہ 30 سال سے مسلسل گفتگو کی جا رہی ہے، لیکن کیونکہ ایسے مسائل ان کا بیان کر دینا بعض اوقات عوام کو غلط فہمیوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اس لیے پاکستان کی سرزمین پر اس مسئلے کو اٹھانے کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. یہاں تک کہ جب تقریباً 3 سال قبل ایران میں جو عظیم اسلامی انقلاب پیدا ہوا جس نے تمام عالم کو حیران کر دیا، تو اس وقت یہ مسئلہ ایران کی سرزمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ابھر کے آیا، اور یقین کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جتنا ایران کے عوام کو اس مسئلے نے صحیح طور پر پریشان کیا، اتنی دنیا کی کسی بڑی سے بڑی طاقت کی سازش سے بھی وہ پریشان نہ ہو سکے. ایران کے علماء عالم اور مراجع کرام نے اس مسئلے پر فوراً اقدامات کیے، اور ایران کی حد تک تو اس وقت یہ مسئلہ تقریباً طے پا چکا ہے. اس تمام عرصے میں ہمارے پاس بھی اور پاکستان میں جو علماء دین ہیں ان کے پاس بھی اس تمام قضیے کی تفصیلات اور اس کے نتائج پہنچ رہے تھے، لیکن جو کہ یہاں کے عوام تک یہ مسئلہ ہی نہ پہنچا، چنانچہ ضرورت محسوس نہیں کی گئی تو بلا وجہ انتظار ذہنی کو ہوا دیا. لیکن گزشتہ 1.5 سال سے ایسا محسوس ہوا کہ کسی سوچے سمجھے سنجیدہ کے تحت ہمارے نوجوانوں اور دین سے شوق رکھنے والے بزرگوں کے ذہنوں کو مقبول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اگر سے میری پوری کوشش یہ تھی کہ یہ مسئلہ یہاں پر آنے ہی نہ پائے، کیونکہ جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے بعد بے شمار ذہنی الجھنیں اور ذہنی پریشانیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، اور اس وقت یہ مسئلہ اور زیادہ پریشانی پر سبب بن جاتا ہے. جب دونوں طرف صاحبان علم آدمی کو نظر آئے اور وہ پریشان ہو جائے کہ ہم اس کی بات مانیں یا اس کی بات مانیں، مجھے یہ اندازہ ہے کہ اس مسئلے کو بیان کر کے میں اپنے اوپر لگنے والے الزامات میں ایک اور الزام کا اضافہ کروں گا، اور اس سے کچھ اثرات پیدا بھی ہونے لگے ہیں، اور کوئی تعلق نہیں کہ اس مسئلے کی وجہ سے یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ مشہور کر دیا جائے کہ میرا انداز فکر بھی ایران یا اس کے اسلامی انقلاب کے بارے میں بدلنے لگا ہے. بہرحال یہ مسئلہ سوچوں کے ہمارے اور خدا کے درمیان اس اعتبار سے میں صرف اتنا کرتے تھے کہ ہماری اس مسجد کی گزشتہ 6 سالہ تاریخ گواہ جو سبھی ذاتیات کے کسی مسئلے کو نہیں کرا گئے، اور یہاں کے مسائل صرف اسی حد تک ہوتے تھے کہ جو ہمارے نوجوانوں اور ہمارے دیندار طبقے کے لیے ضروری اور اہم سمجھے جاتے تھے، لیکن آج کا ایک مسئلہ طرح طرح ایک شخصیت کے بارے میں ہے، اور اگر اس مسئلے کی وجہ سے کسی قسم کی الجھن پیدا ہو تو ذمہ داری ان کی ہے کہ جنہوں نے اس چیز کا آغاز کیا بغیر حقائق کو سمجھے ہوئے. تعجب کی بات تو یہ کہ ایران میں اس کو ختم کیا جا رہا، اس مسئلے کو چھپایا جا رہا ہے، ان کتابوں کو غائب کیا جا رہا ہے، اور یہاں ایسا لگ رہا ہے کہ ایک نئے سرے سے اس سلسلے کا آغاز ہو رہا. ہماری گزشتہ 250 سے زیادہ یہاں کی نہیں تھی، اس بات کی گواہ کہ کبھی بھی کسی ایسے مسئلے کو بیان نہیں کیا گیا کہ جس کے بارے میں علماء کے درمیان دو آرا ہوتے ہیں، بلکہ وہی مسئلہ بیان کیا گیا جس پر تمام علماء مستقبل ہیں. اور اسی مقصد کے پیش نظر آج کی لیے نصیب اور اس کے مسائل آدھے گھنٹے کا پہلا ہی، باقی تو ہمارا موضوع اپنے وقت آیا. آج کی اس نصیب کا بھی آدھا حصہ اور میں پورے یقین کے ساتھ آپ کے سامنے اس مسئلے کو پیش کر رہا ہوں، اور اس یقین کے ساتھ کہ تمام علماء اس مسئلے میں متفق ہیں اور کسی قسم کا کوئی اختلاف علماء میں نہیں پایا جاتا ہے. کچھ لوگ یا تو اپنی سادگی کی بنا پر دھوکا کھا گئے ہیں، یا کچھ لوگ یہ دیکھ کر، یا میں زیادہ واقعہ انداز میں کہوں کہ کچھ لوگ ہمارے نوجوان بچے ایران کے انتناب سے متاثر دیکھ کر ان کے ذہنوں کو بگاڑنے کے لیے یہ مسئلہ یہاں پر پیدا کر رہے ہیں. یہ مسئلہ کیا ہے؟ بہت واضح انداز میں اسے کہا جائے تو ڈاکٹر علیم سیدی کے بارے میں ہمارے فراز کرام اور علماء اعظم بلکہ تمام ہندی طبقہ مجموعی اعتبار سے کیا خیالات رکھا ہے. میں نے اس سلسلے میں بہت سرسری طور پر امام باڑے کی ایک مسجد میں تذکرہ کر دیا تھا، لیکن اس کے بعد جس قسم کے اعتراضات میرے سامنے آئے اور جس انداز سے میں نے دیکھا، خاص طور پر ہمارا نوجوان طبقہ اس شخصیت کے متاثر، اس میں تو میرے لیے اور زیادہ ضروری ہو گیا کہ میں کھل کر اس مسئلے کو آپ کے سامنے پیش کروں. میں نے یہ اندازہ لگایا کہ کچھ اس انداز سے ڈاکٹر سیدی کی کتابوں نے ہمارے نوجوان ذہنوں پر اثر ڈالا ہوا ہے کہ وہ تمام مراد اعظام کو ٹھکرانے کو تیار ہیں صرف اس کے ایک شخصیتی خاص. اب ڈاکٹر سیدی کا مسئلہ کیا ہے اس کو بیان کرنے سے قبل میں فقہ کا ایک عام مسئلہ بیان کیے دیتا ہوں، اور کیونکہ اس مسئلے میں مجھے بڑی احتیاط سے کام لینا ہے اس لیے میں لفظ بلف علماء کرام کے فتاوے کو نقل کروں گا، اور پوری کوشش یہ ہوگی کہ کسی مقام پر اپنی جانب سے کوئی لفظ استعمال نہ کیا جائے. تو پہلے عمومی فتوا جو تمام مستحقین کا ہے، آیت اللہ یا کوئی کی عبارت میں پڑھ کے سناتا ہوں کہ جو حرموں ایک دو قطب سلاد ماں استعمال ہے تبدیلی سلاد حرام ہے، گمراہ کرنے والی کتابوں کی حفاظت کرنا جبکہ یہ انسان موجود ہو تو انسان انہیں پڑھ کر گمراہ ہو سکتا ہے، یہ نفس ہی ان کتابوں سے اس کے لیے گمراہی ہوگی اور یہ غیر ہی یا کسی اور کے گمراہ ہونے کا امکان ہے اگر ان کتابوں کی حفاظت کی گئی اور انہیں حفاظت کے ساتھ رکھا گیا. اب بلو امن من ظالم، اگر انسان کوئی اطمینان ہے کہ نہ مجھے نہ کسی اور کو کوئی گمراہی حاصل ہوگی، کیا یہ کہ ان کتابوں کی حفاظت سے کوئی بہت اہم مسئلہ پوری ہو رہی تو اس صورت میں ان کتابوں کی حفاظت جائز ہے؟ وہ کون سی مسئلہ ہے؟ یہ آیت اللہ خمینی کے پتے میں موجود ہے. مقصد اسی انداز سے جو حرموں بیعوہا و نشروہا، ان کتابوں کو بیچنا اور ان کو نشر کرنا، انہیں تفصیل کرانا، یہ بھی حرام ہے. ومنہا، اور انہیں گمراہ کرنے والی کتابوں میں سے الکتب الراجعہ من التورات والانجیل، وہ کتابیں بھی ہیں جو آج کل تورات اور انجیل کے نام سے رائج ہیں. وغیرہ یا تورات اور انجیل کے علاوہ جو دوسری گمراہ کرنے والی کتابیں، لیکن آگا یہ ہے وہاں استعمال تبدیل بنا اگر ان کتابوں سے گمراہ ہونے کا امکان موجود ہے. یقین کی بات نہیں، امکان بھی ہے تب بھی گمراہ کرنے والی کتابوں کو حفاظت کرنا، انہیں خریدنا، ان کو بیچنا اور انہیں نقل کرنا، یہ سب کو سب خراب ہے. آیت اللہ خمینی اس مسئلے کو اور واضح انداز میں بیان کر رہے ہیں، جو ان کی کتاب تحریر الوسیلہ کا مسئلہ کہ جو رنگ اس دو کتب سلاد و نسخے ہاں و فرحتے ہاں و درسے ہاں و تدریس کے ہاں، کہ گمراہ کرنے والی کتابوں کو حفاظت کے ساتھ رکھنا یا ان کو پڑھنا یا ان کا درس دینا یا ان کتابوں کا درس دینا، یہ سب حرام ہے. ان لم یکن فرض صحیح، اگر کوئی فرض صحیح، کوئی صحیح اور اہم مقصد نہ ہو. فان یکون ابوہ بالسن، فان یکون حافظا لنفسہ، تو مثلاً وہ پڑھنے والا بھی اس کتاب کو پڑھ رہا، اس کا ارادہ یہ ہو کہ ان کتابوں کو پڑھ کر اس پر اعتراض کرے گا، اس کی خرابی تو ظاہر کرے گا، وہ ایک صالحہ اور ان کو باطل کرے گا, ان کے بتلان کے واضح کرے گا, اس کی خرابیاں پیش کرے گا. لیکن وہ کانا اخلاً ظالم, اس شخص میں اتنی صلاحیت بھی جو پڑھنے والا ہے اس کا ارادہ یہ ہے کہ میں اس کی خرابیاں پیش کروں گا, لیکن وہ کانا اخلاً ظالم شرط یہ ہے کہ اس میں اتنی صحیحت اور اتنی صلاحیت ہو. معمولہ جنم سلاد اور وہ خود بھی یقین رکھتا ہو کہ اس پر کوئی گمراہی وارث نہیں ہوگی, میرے اوپر کوئی گمراہی نہیں آئے گی. وہ مجرد الاطلاع على مطالبها وليس من الامراض الكثيره, لیکن صرف یہ دیکھنے کے لیے ان کتابوں میں لکھا گیا, صرف اس لیے پڑھا جائے تو کہہ رہے ہیں کہ وليس من الامراض الكثيره, یہ صحیح مقصد اور غرض نہیں کہ المجرد الاطلاع جس کی وجہ سے ان کتابوں کا رکھنا جائز ہو جائے, صرف یہ دیکھنے کے لیے, یہ ارادہ نہیں ہے کہ دوسروں کو اس کی خرابی بتائیں گے یا اس کی صلاحیت نہیں, صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہاں سے رکتا بیٹھے ان کے مطالب کو پڑھنے کے لیے ان کتابوں کو رکھا جائے, اس لیے وہ غرض صحیح نہیں ہے کہ جس سے ان کتابوں کو رکھنا جائز ہو جائے, یعنی ایسے آدمی کے لیے بھی یہ حرام رہے گی. کیوں نے غالب ناف من العوام الذین جبت علیہم الضلال والظلم, کیونکہ عوام میں سے اکثر لوگ وہ ہیں جن کے بارے میں جو خوف رہتا ہے تو ان کتابوں کو پڑھ کر گمراہ ہو جائیں گے, تو عام آدمی کو صرف اتنی تو وہ ان کتابوں میں جتنا چاہتا ہے کیا لکھا پڑھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. پر ناظم الا ہم سارے بھی اب تنجب اب تجن ہو ان کو بھی مشتمل اب ناظم عام آدمیوں پر الا ہم سارے بھی عام آدمیوں پر تو وہ اجتناب کریں ان کتابوں پر المشتمل تو علامہ جو خالف و عقائد المسلمین, جو ان کتابوں پہ اجتناب کریں جو مسلمانوں کے عقائد کے خلاف ہیں, مخالفہ ان کتابوں سے اجتناب کرنا خصوصیت سے واجب کہ جس میں غلط باتیں مخالفے اور صبح پیدا کیے جائیں, اگر تم انحل لیا و دفیا اور انسان اس قابل نہیں کہ ان کو حل کر سکے یا ان کو دفع کر سکے, بلا یہ دور ہو جاؤں اور عام لوگوں کی شکایت نہیں خراب ہوا ان کی خرید و فروخت و انصاف ہوا انہیں رکھنا وہ ان کی حفاظت کرنا, پر جیسے وہ علیہ ان اطلاق ہوا ان لوگوں پر واجب ہے کہ ان کتابوں کو ضائع کر ان کو اطلاق کر دیں ان کو ضائع کر. تو ایک عمومی فتویٰ ہمارے سامنے یہ آئے کہ ہر وہ کتاب جو حقائق کو بگاڑنے والی, جس میں شبہات پیدا کیے گئے, جس میں غلط باتیں لکھی گئیں, ان کو پڑھنا ان کا درد دینا ان کا درد لینا عوام کے سامنے ان کے مطالب کو بیان کرنا انہیں خریدنا انہیں بیچنا انہیں رکھنا انہیں نشر کرنا حرام ہے اور ان کا طلب کر لینا باقی یہ ایک عمومی مسئلہ ہے جو تمام فقہا اور تمام مراجع کا. اب اس سے آگے بڑھ کر ایک بات وہ یہ کہ ایران میں ڈاکٹر علی چکی نام کا ایک سب سے گزرا سب سے بڑی خوبی یہ کہ اس نے دین کا ایک کسی بھی عالم یا دینی ادارے کے پاس حاصل نہیں کیا, بلکہ ان کا تمام تر دینی علم مرہون منت ہے مغرب کی مغرب کے تعلیمی کتابوں کا, اور اپنی کتابوں میں بار بار اپنے دو عیسائی اور ایک یہودی اساتذہ کا تذکرہ کرتا رہتا ہے کہ جس سے اس نے اسلام سیکھا, اور جیسا کہ اس کی کتابوں سے ظاہر ہوتا تو وہ تمام مراجع کرام اور علماء اکرام جنہوں نے اپنی زندگی کے 50-50 اور 60-60 بار حوضۂ انڈیا مقدم قرآن و حدیث کی تحصیل میں گزارے وہ اسلام کو نہیں سمجھتے ہیں, اور مغربی تعلیمی اداروں یہودی اور عیسائی اساتذہ کے تعلیم تک حاصل کرنے والا یہ شخص اپنے خیال میں اسلام کو زیادہ بہتر سمجھتا. ڈاکٹر علی سید کی خوبی تھی وہ یہ مقرر اور مصنف کی حیثیت اپنے زمانے کا مانا ہوا شخص تھا, تقریر میں سحر تھا اور تحریر میں جادو تھا, اس کی بنا پر عوام شکشت کر اس کی جانے پاس, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے بہت سے نوجوانوں کمیونزم کی گمراہی سے بچایا, لیکن اس سے بڑی گمراہی میں مبتلا کر دیا تو وہ اسلام کے غلط عقائد کے اوپر سختی کے ساتھ بن گئے. اب میں تفصیل بیان کروں تو میری یہ بات بھی بالکل بےکار, اس لیے کہ دینی اعتبار سے میرا کوئی ایسا درجہ نہیں کہ میں کسی شخص کی اچھائی یا بھلائی کا فیصلہ کر سکوں. ہمارا اور آپ کا ایک ہی کام ہے کہ ہر مسئلے میں یہ دیکھیں کہ مراجع اعظم اور مستحبین کرام جو ہیں وہ کیا فتویٰ دیتے ہیں. تو اب ایک پسمنظر بیان کرنے کے لیے میں یہ چند باتیں پیش کر رہا ہوں. جب ڈاکٹر علی شریعتی کی تحریر اور تقریر کی تاریخ بڑھتی چلی گئی تو نوجوان کس چیز پر اس کی جانب آنے لگ گئی. لیکن جیسا کہ ہمیں اپنے پاکستان کے ماحول میں معلوم کہ ہر اچھی تقریر کرنے والے کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ اسلام کو بھی صحیح جانتا ہوگا اس سے بڑی حماقت اور کوئی نہیں ہو سکتی. ہم خود یہاں بھگت رہے ہیں ایسے لوگوں کہ جو تقریر کی صلاحیت سے مالا مال ہے اور ان کی تقریر حقیقت میں طے ہوگی, لیکن اس کا جو نتیجہ اور انجام ہمارے سامنے آ رہا وہ بالکل آنکھوں کے سامنے ہے, بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں. تو ڈاکٹر شریعتی کے بارے میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا قلم اور اس کی تقریر بہت بہتر اور اس نے اسلام کی بڑی خدمت کی, مگر جیسے ہمارے یہاں سے بہت عمدہ مقرر اسلام کی خدمت کر رہے ہیں ویسی بلکہ اس سے بھی بدتر, جیسا کہ ابھی آپ ان پتاواں سے سنیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ مراد حرام مراد آزام اور مستحدین سراب جب کوئی فتوا دیتے ہیں اور اپنے ہی ماحول فتوا دے رہے ہیں تو وہ آنکھیں بند کر کے فتوا نہیں دیتے, انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم سے کس کے بارے میں فتوا دیا جا رہا ہے اور اس فتوے کو پھیلایا بھی جائے گا. تو اگر ذرا برابر بھی استعمال ہو کہ اس فتوے کی مدد سے کسی صحیح آدمی کو یا ایسے آدمی کو جس کے بارے میں پتا بھی نہ ہو کہ وہ صحیح ہے یا غلط, اس کی توہین کی جائے گی, وہ مستحد یا مرجے کبھی فتوا نہیں دے گا. جو دوسروں کے غیبت اور توحید کو حرام قرار دیتا دوسروں کو منع کرتا وہ خود بھلا ایک مومن کی توہین کیسے کرے گا یا غیبت کیسے کرے گا. تو مستحدین کرام کا یہ عزت کے رس دینا خود اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے نزدیک اس کی گمرہی اتنی زیادہ بڑھ چکی تھی کہ عوام کو اس فتح سے آگاہ کرنا ضروری تھا. لیکن ایک خوش عقیدہ ایک اچھا عقیدہ رکھنے والا گروہ ڈاکٹر شریعتی کے بارے میں ہر دور میں موجود تھا, انہیں کے لیے یہ فتح مستحدین میں پیش کیے جا رہے ہیں اور مجموعی اعتبار سے ان تمام فتحوں کو پڑھ کر اور سن کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کم از کم ہمارے مستحدین میں اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں. اب اس کے بعد کچھ باتیں اور ہیں جو میں آخر میں بیان کروں گا. اس میں ایک دو فتوے ایسے ہیں کہ جو بہت بلند بہوہا کے نہیں, اگر یہ ایسے فتووں کی تعداد بھی بہت زیادہ, لیکن میں نے ان میں سے صرف ایک دو کا انتخاب اس لیے کیا تاکہ مجموعی اعتبار سے اندازہ ہو کہ عام علماء کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے. نجف حضرت کے وفی سید قاسم افغان مرضی ان سے پوچھا گیا, اب ایسے عبارت اور ترجمہ کروں گا کیونکہ یہی اس نشست کا مقصد کہ آپ کی خدمت میں سلام پیش کرنے کے بعد ہم استدعا کرتے ہیں کہ اپنا نظریہ تحریر فرمائیے ڈاکٹر جگتی کی تحریروں کے مطالعے کے بارے میں اور خرید و فروخت کے بارے میں. انہوں نے جواب دیا لیکن نہیں کہا رہا کیونکہ علی جگتی کی عبادت انحراف سے خالی نہیں, ہندوس میں دین سے انحراف, اور اس کے کچھ مطالب ایسے ہیں کہ جو اصول مذہب اور دین مقدس سے اسلام سے کوئی مطابقت نہیں رکھتے, لہذا اس قسم کی کتابوں کی خرید و فروخت حرام ہے اور ان کتابوں کا مطالعہ ان افراد کے لیے جن کے پاس دین کی کافی اختلاف نہیں ہے جائز نہیں. اللہ ہمیں اس قسم کی گمراہیوں سے بچا. اس کے بعد دوسرا فتویٰ ہمارے سامنے آتا ہے آیت اللہ العظما آقائے سید محمد صادق روحانی کا. ان کے انتہائی بڑے مراجع میں ان کا شمار ہوتا اور یہ مراجع کرام میں شامل ہیں, مجیت کی منزل میں بہت ہی آپ میں سے جن حضرات کو ہوں انہیں تفصیل کے ساتھ جائزہ لینے کا موقع ملا وہ جانتے ہیں آقائے صادق روحانی اس مراجع میں سے ایک مسئلے ان سے پوچھا گیا کہ ہم آپ سے دریافت کرنا چاہتے ہیں تہران میں کچھ کتابیں حسینیہ انشادیہ, جو حسینیہ انشادیہ ایک امام بارگاہ کا نام تھا, حسینیہ ایران میں امام بارگاہ تو کہتے ہیں انشادیہ میں انشاد کرنے والی ہدایت کرنے والی یہ نام ہے اس کا, جہاں پر ڈاکٹر علی شریعتی نے کئی سال تک نوجوانوں سے مسلسل خطاب کیا اور یہیں سے ان کی کتابیں شائع ہوا کرتی. تو یہ سوال کیا گیا کہ تہران حسینیہ انشادیہ کے ذریعے کتابیں تقسیم کی گئی شائع کی گئی تو وہ آقائے علی شریعتی کی کتابیں اور ان میں سے کتاب تشریح علوی اور تشریح صفوی ہے, ایک کتاب خاتم پیغمبران ہے, ایک کتاب مقبولیت اختیار بدن ہے, جتنے کتابوں کے نام, ایک کتاب اسلام شناسی. یہ وہ کتابیں ہیں جس کے اندر مذہب مقدس شیعہ کے خلاف کچھ مطالب ہیں اور علماء شیعہ پر انتہائی توہین آمیز جملے کرتے ہیں. ہم آپ سے خواہش کرتے ہیں کہ آپ ان کتابوں کے متعلق اپنا نظریہ پیش کریں اور ان کتابوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ یہ بتائیے کہ اس حسینیہ اس امام بارگاہ میں جو مجالس ہوتی رہتی ہیں تقریریں ہوتی ہیں اس میں شرکت کرنے کے بارے میں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہم آپ کی سلامتی خدا سے طلب کرتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے بڑا تفصیلی جواب دیا ہے اور اتنے تفصیلی جواب کا فی الحال موقع بھی نہیں. انہوں نے بہرحال یہ فرمایا ہے خلاصہ کے ایک دو جملے کہ اس امام بارگاہ کے نظریات جن کے بارے میں آپ نے تذکرہ کیا ان دنوں میں یہ اسلام کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے اور ایک ایسے ملک میں جس میں اسلام کے نام پر اتنا بڑا انقلاب برپا کیا گیا اس خطرے کا مقابلہ کرنا ضروری ہے تمام مراجے کے لیے تمام علماء کے لیے. اور اس انداز سے آج کل اس امام بارگاہ کے اندر مجالس ہو رہی ہیں میں اس میں شرکت کرنے کو حرام قرار دیتا ہوں. اور علماء اور بزرگان دین کے لیے ضروری کہ عوام کو اس چیز سے آگاہ کریں اور اسی لیے میں نے یہ جواب دکھا ہے تاکہ اسے عوام کے درمیان تقسیم کیا جائے. اس کے بعد ایران کے ایک بہت ہی بڑے مسجد سے ابوالحسن خود رہی ہیں جن کا انتقال ابھی چند سال پہلے ہوا. یہ سب سے زیادہ فلسفے کے ماہر تھے لیکن فقہ میں بھی مسجدیت کی منزل پر پہنچے. جس زمانے میں وہ بیمار تھے اس زمانے میں ان کی خدمت میں ڈاکٹر شریعتی کی کچھ کتابیں بھجوائی اور ان سے پوچھا گیا. یہ ہم مراجے میں سے ہیں کہ جن کا بلت الفا پر حاشیہ بھی موجود ہے. اب ان سے یہ فرمایا گیا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ چند سالوں سے حسینیہ ارشادیہ سے ڈاکٹر علی شریعتی کی کچھ کتابیں تقسیم کی جا رہی جس کے اندر عام طور پر مذہب شیعہ کے خلاف کچھ نظریات پیش کیے جا رہے ہیں. ان میں سے کچھ کتابیں مثلاً اسلام شناسی، تشریح علوی اور تشریح صفوی، فاطمہ حق، مقبولیت شیعہ بزن اور کتاب شہادت ہم آپ کی خدمت میں لکھوا رہے ہیں. آپ انہیں پڑھ کر ہمیں بتائیے کہ ہماری اس سلسلے میں کیا ذمہ داری ہے. آپ آئے خزنی کا آیت اللہ خزنی کا جواب تھا کہ اس نے ہی کہا نا ایک مدت سے میں بہت بیمار اور مکمل مطالعے پر حاضر نہیں لیکن جتنا میں نے ان کتابوں کا مطالعہ کیا ان کو میں نے مذہب شیعہ کے مطابق نہیں پایا اور انکار پیغمبر اسلام کی خاتمیت کا انکار اور اس کتاب کے اندر پیغمبر کی خاتمیت کا انکار ہے اور ضروریات اسلام کا انکار ہے. اب یہ بھگوان کا اپنا فیصلہ کہ جو ضروریات دین کا انکار کرے اس کا مقام کیا ہے. اس کے بعد آقائے آیت اللہ ہے پانی ہے استحانی آقائے پانی علامہ پانی یہ خود مراجے میں سے ہیں ایران کے اور بزرگ ترین مراجے میں سے ان کے توضیع المسائل کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے. ڈاکٹر شریعتی کے ماننے والوں نے آخری دور میں یہ مشہور کرنا شروع کر دیا تھا کہ بڑے بڑے مراجے جو ہیں وہ سب ہمارے ساتھ ہیں اور ان کا نام لے کر عوام کو یہ کہا جاتا تھا. چنانچہ آقائے استحانی سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرنے کے بعد ایران کے اندر اس بات کو شائع کیا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ آپ نے شریعتی کی تحریروں کی تعریف کی اگرچہ یہ چیز آپ کے مخلصین اور مقلدین کے لیے واضح لیکن تاکہ تمام مومنین پر یہ بات واضح ہو جائے آپ اس سلسلے میں چند کلمے لکھ دیں اور اپنی دستخط اور اپنی مہر بھی اس تحریر پہ لگا دیں. انہوں نے جواب دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کتابیں جن کا آپ نے نام لیا جس سے قسم قسم کے افاقیل قسم قسم کی باتیں باتیں اور ایسے آدمی کے لیے جس میں اتنی علمی صلاحیت نہ ہو کہ اس کی صحیح اور غلط باتوں میں امتیاز کر سکے اور وہ عالم نہ ہو فریض و فروش و مطالعہ آنا حرام اس کے لیے ان کا خریدنا اور بیچنا اور ان کا پڑھنا حرام یہ آقائے استحانی کا فتویٰ ہے. اس کے بعد صاحب تفسیر المیزان اور اس دور کے بزرگ ترین فلسفی عالم آقائے سید حسین طباطبائی جن کا سال گزشتہ انتقال ہوا جو ایران کے بلکہ تمام دنیا اسلام کے سب سے بڑے فلسفی اور ان کی تعریف جلدوں کی کتاب المیزان وہ کتاب ہے کہ جس کو علماء کرام جو علماء کرام خود فراز اعلیٰ بھی اس سے استفادہ کرتے رہتے ہیں. اور یہ کتاب تفسیر المیزان وہ جس کے بارے میں ایک بات بہت زیادہ مشہور ہے جو شاید میں نے امام باڑے کے ممبر سے بھی بیان کی کہ آقائے الفاطمی پور نے جب تفسیر لکھنا شروع کی اور اس کے بعد جنہوں نے بھی تفسیر لکھنا شروع کی تو آقائے پور نے یہ کہہ کر تفسیر شروع کی کہ آج تک کوئی صحیح تفسیر نہیں لکھی گئی ہر آنے والا اپنے نقطۂ نظر سے تفسیر لکھتا کوئی فقہ میں ماہر ہے تو کبھی تفسیر لکھتا کوئی علم کلام میں ماہر ہے تو علم کلام کے انداز سے تفسیر لکھتا. تو انہوں نے تفسیر شروع کی سورہ الحمد کی تفصیل شائع کی. اس کے بعد جب یہ تفصیل نظام چھپنے لگی تو انہوں نے کہا کہ اب میرا مقصد پورا ہو گیا, جیسی تفصیل میں چاہتا تھا وہ شائع ہو گئی, اس لیے اب میں تفصیل لکھنا بند کرتا ہوں. یہ آتا ہے حسین سبا تبائی آپ کا کوئی بھی ہم درد دونوں کلاس پہلے ہوتے اپنے ابتدائی زمانے اشتہار میں. سر اگر آپ نے سال گزشتہ ان کے انتقال پر تہران اور زاہدان اور مشرق ریڈیو سے وہ پروگرام سنے ہوں تو ان کی عظمت کا آپ کو اندازہ ہوگا. البتہ یہ چونکہ فقیر کی حیثیت سے مشہور نہیں بلکہ فلسفی کی حیثیت سے مشہور, اسے ممتاز کریم صاحب شہید مشاہر, تو چونکہ یہ فقیر کی حیثیت سے مشہور نہیں اس لیے جو عام طور پر فتوا نہیں دیتے, یہ جو جواب دیں گے وہ اپنے انداز فقیر کا جواب ہوگا حرام حلال جائز نہ جائز, ان کا جواب ہوگا صحیح یا غلط, فقیر میں اور غیر فقیر میں پر ہوتا ہے, اس کو ذہن میں رکھ کے ان کا جواب دوں. ان سے عرض کیا گیا آقائے حسین تباہ کبائی سے سلام پیش کرنے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں یہ مسئلہ پہنچانا چاہتے ہیں کہ تہران میں یہ چیز شائع کی گئی کہ نعوذ باللہ آپ نے شریعتی کی تحریروں کی تعریف کی اور یہاں تک فرمایا کہ اس کی کتاب میں آپ کو چھوٹا سا بھی اعتراض نظر نہیں آیا. ہم آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے جو تحریر لکھتے اس سے ہمارے سامنے حقائق واضح ہوتا جا جائے اور ہمیں پتہ چل جائے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. انہوں نے جواب دیا میں اس نے ہی کہا میں نے ڈاکٹر شریعتی کی تحریروں کی ہرگز تصدیق نہیں کی اور اس قسم کی بات کسی سے بھی نہیں کہی, اس کے کتابوں کے مطالب میں بہت ساری غلطیاں اور یہ کتابیں اسلام کے اصولوں کے خلاف ہیں, اس لیے غیر و غیر قابل قبول بھی ماشن یہ قابل قبول کتابیں نہیں کیونکہ یہ اسلام کے اصولوں کے سب خلاف ہیں. اس کے بعد آقائے حاضر نیلامی آیت اللہ رضنا آقائے حاضر نیلامی کے انتقال کو بھی اگر یہ سات سال بادشاہ گزر لیکن صرف یہ بتانے کے لیے کہ مہاراج کرام کا ان کے بارے میں کیا نقطۂ نظر ہے ڈاکٹر جی کے بارے میں آقائے نیلامی کو شاید یہ بتانا میں چاہتا ہوں. آقائے نیلامی وہ بزرگ ترین مسجد یہ کہا جاتا کہ جتنا باریک بھی مستر ہے اس دور میں شیعت میں پیدا نہیں ہوا اور جس تمام علماء کا اس پر اتفاق کہ اگر آج آقائے نیلامی حیات ہوتے تو ایران میں آیت اللہ خمینی کے برابر ان کے بھی مسجد ہوتے, اس لیے کہ آیت اللہ ہے کوئی کے مساوی انہیں سمجھا جاتا تھا اپنے دور اپنے زمانے میں, لیکن آقائے کوئی کے ساتھیوں میں جنہوں نے آقائے سبا تبائی نے اور آقائے کوئی ایک ہی زمانے میں نجف نے اشتہار کی تعلیم کو حاصل کیا تھا, تو یہ ایران کے اعتبار سے دوسرے نمبر کے مسجد آقائے کوئی کے بعد ان کا مقام تھا اور آقائے کوئی ایران کی حد تک ان کی سیاسی قیادت, لیکن دیکھیے کے بعد سے آقائے نیلامی کا مقام بہت الگ تھا. میں زیادہ وضاحت اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہونے پا, لیکن یہ دنیا کے تین بڑے مستحدوں نے ان کا شمار کرا تھا اپنے دور میں آقائے کوئی آقائے خمینی اور آقائے قاسم نیلامی, اور انہوں نے اور آقائے کوئی نے مل کر وہ فتوا چار کا پہلی فتوا دیا, ان کا بھی وہی فتوا تھا جو آقائے کوئی کا تھا. دنیا کے تین بڑے مستحدوں میں اپنے دور میں ان کا شمار ہوتا سن 73 یا سن 76 میں ان کا استعمال ہوا. تو آپ کی جو اتنی عظیم ہستی تھی اس لیے ڈاکٹر شریعتی کے آدمیوں نے ان کا نام بھی استعمال کیا. عباس کی ایک تنظیم قانون کشی اس نے ان سے سوال کیا, وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں. سوال یہ کیا جا رہا کہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرنے کے بعد اور آپ کی پورے عمر کی دعا کرنے کے بعد ہم آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں ڈاکٹر علی شریعتی کے بارے میں. عام طور پر آپ کی جانب سے یہ بات مشہور ہو گئی کہ آپ نے ان کی کتابوں کو پڑھنا حرام قرار دیا ہے, اور وہ حضرات جو ممبر سے جا کے تبدیلیں کرتے ہیں وہ آپ کے اس جملے کو نقل کرتے ہیں کہ ان کی کتابوں کا پڑھنا حرام ہے اور یہ جو حسینیہ انشادیہ یہ حسینیہ انشادیہ نہیں ہے بلکہ جدیدیہ انشادیہ حسینیہ پاؤڈر جدیدیہ حسینیہ جب ان لوگوں نے یہ بیان کیا ہے اس میں آقائے شیخ احمد کافی, یہ احمد کافی ایران کے اتنے بڑے خطیب تھے انقلاب اسلامی ایران سے کچھ مہینے پہلے ایک ایسے کے ایکسیڈنٹ میں ان کی شہادت واقع ہوئی، چنانچہ خود یہ واقعہ انقلاب کے آغاز کا سبب بنا تھا۔ پہلی مرتبہ الگ اعلان مظاہرے میں تھے تاکہ حکومت نے سنسکرت کے بعد مجھے تصور یہ تھا کہ ان کو جب اس حادثے کی صورت میں ان کا قتل کروایا، بہت خوشی شخصیت تو کہہ کے ان کا قول آقا نیلانی کا قول احمد کافی نے ممبر سے بیان کیا، اور ڈاکٹر روح یقینی نے، اور اس کے علاوہ شیخ محمد حسن نے کہ جو سب آپ کے شاگرد ہیں انہوں نے یہ اس ممبر سے بیان کی۔ اب وہ تفصیل لکھنے میں مختصر کرتا ہوں تاکہ میرا دوسرا موضوع شروع ہو جائے۔ اس کے بعد یہ لکھتے ہیں کہ مگر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس چیز کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آقا نیلانی جو ہیں وہ ایسی بات کہہ ہی نہیں سکتے، انکار کرنے والوں آقائے وقتی نے اجازت دی کہ جب ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ ڈاکٹر سیدی کی حمایت کیوں کرتے ہیں جبکہ آیت اللہ نیلانی نے ان کو رد کیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے اور آیت اللہ نیلانی ایسا فتویٰ دے ہی نہیں سکتے، بلکہ ڈاکٹر سیدی کے رہائی کے لیے انہوں نے بعض اعلانات نشر کیے ہیں۔ اب ہمیں نہیں پتا چلتا کہ ممبر پر جو ذاتِ عظیم ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں یا یہ آقائے حجازی جو ہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ احباب ایران کہتے ہیں یہ اختلاف بہت زیادہ ہو گیا۔ اب میں انجمن قانون تشہیر کی جانب آپ سے استدعا کرتا ہوں کہ آپ اپنا نظریہ اس ڈاکٹر سیدی کے بارے میں ہمیں مرمت فرمائیں تاکہ مومنین کے لیے حجت ہو جائے، مومنین کے لیے حجت فراہم ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ اس میں ہی سوال اجاز ہوں، السلام علیکم، آپ کا یہ خط جو 12/3/53 کا لکھا ہوا تھا مجھے ملا، جو کچھ اہل علم اور اہل ممبر اس شخص کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح، اور میں خدا سے برکات حضور امام زمانہ کے حوالے سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے تمام برادر ایمانی اس گمرہی اور آخری زمانے کے فتنے سے محفوظ رہیں، اور اس کا طریقہ صرف اہل بیت کے طریقے کی پیروی ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ سے یہ دعا کرتا ہوں۔ اب اس کے بعد آیت اللہ العظما سید شہاب الدین مرحشی نجفی، ان میں اس وقت انتہائی عظیم تاجدہ میں سے اجیریت کی منزل پر پہنچے ہوئے، ان میں آمائے گلطائبانی اور آقائے فرجی یہی دو سب سے عظیم فراجی ہیں جن کے درس کا سلسلہ جاری، اور معصوم احمد کے شہر میں آپ حضرات جیسے ظاہرین نے ان کے پیچھے نماز کی امامت، نماز جماعت بھی ان کے پیچھے ادا کی ہوئی۔ ان سے یہ پوچھا گیا کہ کچھ کتابیں مثلاً تجزیہ عربی اور تجزیہ صفوی، مقبولیت کیا بوجن، اسلام شناسی، فدر و مادر، آقائے سیدی کے نام سے حسینیہ ارشادیہ نے تفریح کی، اور ان کتابوں کو پڑھ کر یہ محسوس ہوتا کہ اس میں مذہب حجیہ کے خلاف بہت سارے حقائق بیان کیے گئے ہیں، حتیٰ یہ کہ پیغمبر اکرم کے خاتم نبی ہونے کی بھی نفی کی گئی، اور ائمہ اقار کی شخصیت اور مقدسات دینی اسلام کے دینی اصولوں کا استحضاء اس کتاب میں موجود۔ ہم آپ سے یہ خواہش کرتے ہیں کہ ان کتابوں کے بارے میں اور اس ادارت میں شرکت کے بارے میں اپنا نظریہ بیان کیجیے۔ انہوں نے کہا بھی نہیں کہا، یہ کتب جن کا آپ نے تذکرہ کیا گمراہ کتابوں میں سے ہیں، اور ان کا مطالعہ اور ان کی جانب رجوع کرنا جائز نہیں۔ میں خداوند کے خطوط سے اس مسئلے میں رہنمائی طلب کرتا ہوں، اور نوجوانوں کے بارے میں کہ وہ وسوسوں سے اور شبہات باہیہ سے اور اخلاق مضرہ یعنی ضرر پہنچانے والے قلم سے اور کتب مجموعہ جیسی کتابوں سے ان کی حفاظت کے بارے میں محمد و علیہ ناظرین کا وسیلہ اختیار کرتا ہوں، شہاب الدین نے حسینیہ بھارتیہ نگر۔ اس کے بعد آقائے آیت اللہ العظما عبداللہ شیرازی کا فتویٰ، بس دو فتوے اور باقی ہیں۔ اس کے بعد عبداللہ شیرازی کا فتویٰ مشہد مقدس کے عہدۂ علمیہ کے ذریعے اور انقلاب اسلام میں ایران کی اہم ترین شخصیات میں ان کا شمار ہوتا، حالیہ اسلامی انقلاب کے دوران مسجد مقدس میں شاہ کے خلاف جتنے مظاہرے اور ہنگامے ہوئے سب کی قیادت انہوں نے کی تھی، بلکہ مسجد مقدس میں آیت اللہ العظما آقائے عبداللہ شیرازی کے جو کارنامے ہیں جس پر اردو میں کتاب بھی شائع ہو چکی ہے سید مرتضیٰ حسین قاضی لکھنوی کے قلم سے، تو خیر اب یہ آقائے عبداللہ شیرازی کو تو ہر وقت اب جانتا ہے کہ ایک مرتبہ ایران کی زیارت کر کے آیا ہے اور مسجد مقدس حاضری دے کے آیا، مسجد کے ذریعے میں آج تک ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ کی خدمت میں سلام کرنے کے بعد ہم ہر چند ساتھیوں ڈاکٹر سیدی کی کتابوں کو چھاپنے اور تقسیم کرنے کے بارے میں ایک اختلاف ہو گیا، اب ہم آپ سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہمارے درمیان اختلاف ختم کرنے کے لیے اور ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ ہماری کرے ذمہ داری کیا. آپ اپنے نظریے کو محفوظ فرمائیے تاکہ یہ جو شبہ پیدا ہو رہا ہے یہ دور ہو جائے. اس لیے کہ ہم لوگ آپ کے مقابلے انہوں نے جواب دیا کہ جس میں سوال اچان ہو, کیونکہ یہ کتابیں جن کی جانب آپ نے اشارہ دیا, یعنی صرف اتنا پوچھا تھا کہ سب سے چلے گی بھی کتاب, یہ کتابیں جن کی جانب آپ نے اشارہ دیا اس میں دین سے منحرف کرنے والے مقالے ہیں, اس لیے ان کی خرید و فروخت اشکال شرعی سے خالی نہیں. اور ان کتابوں کا مطالعہ ان افراد کے لیے کہ جن کے عقائد دینی بالکل ثابت اور سکتے ہیں, اس میں کوئی تزلزل نہیں آ سکتا ہے, اور ان کو اپنے دینی عقائد کے بارے میں کافی اختلاف ہیں, ان کے لیے تو ان کتابوں کے مطالعے میں کوئی حرج نہیں. لیکن وہ افراد کہ جن کے عقائد دینی اور مذہبی اتنے مضبوط نہیں ہیں اور وہ ہل سکتے ہیں, قابل تزلزل ہیں, ان میں تزلزل ہو سکتا ہے, ان کے لیے ان کتابوں کا مطالعہ جائز نہیں, اور چاہیے کہ وہ ان کتابوں سے اجتناب کریں. واللہ المستر اچھی راضی. اس کے بعد آیت اللہ العظمیٰ آقائے طیب قبر قاسم کوئی سے ان کے مقلدین نے کچھ سوالات کیے, اور کئی پترے طلب کیے گئے مختلف مقامات سے مختلف لوگوں نے. میرے ہاتھ میں اس وقت ایک فتوا, اور یہ بتانے کے لیے کہ اس انداز سے سوال کرنے والے نے چند چیزوں کا سوال کیا اور آیت اللہ نے ایک مجموعی سوال کیا. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی خدمت میں سلامت کرنے کے بعد یہ آیت اللہ العظمیٰ آقائے ابو القاسم نے کوئی داما ذلہ العلی کا فتوا کہ آپ کی خدمت میں سلام پیش کرنے کے بعد ہم آپ سے یہ استدعا اور درخواست کرتے ہیں کہ اپنا نظریہ بیان کیجیے کہ اگر صاف کتابوں میں یہ نیچے والی باتیں بیان کی گئی ہیں جو ابھی ہم پیش کر رہے ہیں, یہ بیان کی گئی تو ان کتابوں کی خرید و فروخت کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے. نمبر ایک, اب یہ ڈاکٹر شریفی کے جملے ہیں, اسلام شناسی کتاب ہے, اس کا صفحہ 69 اور 77. رسول خدا نے یہ فرمایا کہ مجھے خاتم پیغمبر نہ کہو, مجھے خاتم النبیین نہ کہو, ہاں یہ کہہ دو کہ میں جو کچھ لایا ہوں وہ قیامت تک انسان کے لیے کافی, مگر یہ مت کہو کہ میں آخری نبی ہوں. دوسرا سوال, یہی کتاب اسلام شناسی صفحہ 508 17 سے 15, ایک سے زیادہ بیویوں کی اجازت عورت کے حق میں یا خیانت ہے جو اسلام نے کی. تیسری چیز, یہ کتاب ہے اسلام کی ناطی صفحہ ہے 462, اور اس کتاب کا یہ صفحہ میرے پاس موجود تھی کہ محمد نے بت پرستی کے دامن میں پرورش پائی تھی, اور یہ درست ہے, یہ پورے اس کے جملے یہ درست ہے کہ اسلام کے محرے پوری کوشش کرتے ہیں کہ عبد المطلب اور ابو طالب کو صرف سے پاس کریں, اور یہ ایک ان کی جانب داری, یہ انہوں نے سیوا کیا ہے ان کے حق میں, ورنہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ عبد المطلب بتوں کے محافظ تھے, بتوں کے ساتھی تھے اور خود کھانے کی نگرانی کرنے والے تھے. اس کے بعد چوتھا عقیدہ, یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جس کا تعلق مختلف فرقوں کے اختلاف سے ہے کہ پیغمبر اسلام نے سوائے حضرت ابو بکر کے تمام دروازوں کو بند کرا دیا جو مسجد میں کھلتے, اس کا میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. سدا عقیدہ, ایک آیت پر کتاب کا نام ہے صفحہ 124 ہے, صدر 13, کہ موسیقی اسلام کے نغموں میں سے ایک نغمہ, موسیقی یا زمزمہ ہائے اسلامیہ اسلام کے نغموں میں سے ایک نغمہ موسیقی. ساتواں نظریہ, کتاب اسلام شناسی صفحہ 445 صدر 11, کہ پیغمبر مسجد میں آئے, حضرت ابو بکر کے بائیں ہاتھ پر بیٹھے اور ان کی امامت میں نماز پڑھی. آٹھواں نظریہ, مقبولیت شیعہ بھوجن کتاب کا نام ہے, صفحہ 21 ہے, صفر 19, کہ محمد کا مدینہ میں قرآن لکھنے والا صرف ایک ساکب تھا اور وہ بھی یہودی تھا. ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ جن کتابوں میں اس قسم کی باتیں ہوں ان کے بارے میں اپنا نظریہ بیان کریں. آیت اللہ اصول کا جواب, کہ اس نہیں کہا مطالب مذکورہ باطل, یہ ساری باتیں بالکل باطل, وہ ہر کتابی مشتمل ترکیب جو مموری, اور ہر وہ کتاب کے جس میں اس قسم کی چیزیں موجود کہ جو لوگوں کو گمراہ اور دلالت کے راستے پر لے جا سکتی, ان کی خرید و فروخت اور ان کو گھر میں رکھنا جائز نہیں. یہ عمومی انہوں نے فتویٰ دے دی کہ ہر وہ کتاب جس میں اس قسم کی باتیں ہیں ان کی خرید و فروخت اور ان کو گھر میں رکھنا جائز نہیں. اس کے بعد رہبر انقلابی اسلام آیت اللہ العظمیٰ آقائے خمینی کا فتویٰ, ان سے جو پوچھا ہے یہ فتویٰ میں سے آخری فتویٰ, کہ آپ کی خدمت میں سلام پیش کرنے کے بعد ہم چند مسئلے آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں, ان کو ان کی وجہ سے ہمارے درمیان اشکال پیدا ہو رہا, آپ ہمارے درمیان اس بات کو دور کرنے کے لیے کیا مسل میرے تھے. اس کے بعد پہلا سوال, یہ کتاب اسلام شناسی صفا 488 کا ایک جملہ, جب پیغمبر اسلام نے حضرت علی کو اسلام کی دعوت دی تو حضرت علی نے عرض کیا کہ مجھے ایک رات کی مہلت دے دیجیے, اور پیغمبر نے انہیں مہلت دے دی. اور اس پوری رات میں حضرت علی یہ سوچتے رہے کہ میں خدا اور بتوں میں سے کس کا انتخاب کروں, کیا یہ بات صحیح ہے؟ آیت اللہ نے جواب دیا, صحیح نہیں, یہ بات صحیح نہیں. اسلام شناسی کے صفا 400 ابو طالب اور عبد المطلب یہ خدا کو ماننے والے تھے یا مشرق اور مسترد تھے؟ وہی چیز کے جو اس سے پہلے آیت اللہ ان کے پتے تھے. امام کا جواب, امام خمینی کا جو موحد بودھ, یہ ایک خدا کو ماننے والے تھے. تیسرا سوال بھی اسلام شناسی کے صفا 69 کہ آیا یہ صحیح کہ پیغمبر نے یہ کہا کہ میں آخری نبی نہیں بلکہ یہ کہو کہ میں انسان کے لیے وہ چیز لے کر آیا جو قیامت تک اس کے کام آئے گی؟ جواب دیا کہ وہ اسلام جو پیغمبر لائے وہ قیامت تک کے لیے کافی تو ہے, لیکن پیغمبر اسلام خاتم النبی بھی تھے, ان معنوں میں کہ اب ان کے بعد کوئی اور نبی بھی نہیں آ سکتا ہے. چوتھا سوال تشریح پلوی اور تشریح صفوی, یہ کتاب میں دلی طور پر ایک بات بتا دوں, تو جہاں نماز روزے کی بات ہوتی وہاں ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ وہابیت پھیلائی جا رہی. یہ کتاب تشریح علوی اور تشریح صفوی جس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے اور ایک دینی ادارے کی جانب سے شائع بھی ہونے والا, جب آپ اسے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہابیت کس چیز کا نام اور اس طرح اندازہ ہوگا کہ اگر ہم ان لوگوں کو وہابی کہتے ہیں جو نماز اور روزے کی بات کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم لگایا جائے. تو بڑی عجیب و غریب کتاب اور اس کا تھوڑا بہت میں نے مطالعہ کیا, جتنی آگے محمد کی توہین ہو سکتی ہے اس نے کی گئی, اس میں سے صرف ایک سوال پوچھا گیا کہ کیا ہمارے امام علم غیب جانتے تھے یا نہیں؟ جواب دیا کہ جس نے خدا خدا کے ڈیزن سے وہ تمام علم غیب پر قابو تھے. پانچواں سوال جتنی اسلام کے نازل ہوں تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام نے ایک سے زیادہ بیویوں کی اجازت دے کر عورت کے حق میں خیانت کی؟ جواب دیا کہ یہ جو استعمال جس نے ڈالا اس لیے کہ اس نے توجہ ہی نہیں دی ان مسلحتوں کی جانب جو اسلام نے حقوق زن کے بارے میں جن کا خیال رکھا ہے. سطا سوال کے دائر کرتا کیا موسیقی بالکل حرام ہے یا اس لیے کہ کیونکہ کچھ موسیقی جائز ہے, مثلا فوجی موسیقی یا دوسری, کیونکہ کچھ موسیقی جائز ہے اس لیے ہم یہ کہنے لگے کہ موسیقی جو ہے وہ تو اسلامی نغمہ؟ انہوں نے جواب دیا کہ موسیقی ایک طرف حرام ہے, وہ موسیقی جو جذبات کو شہوت کو بڑھتا ہے وہ حرام ہے, اور جو مضبوط آواز ہو اس میں کوئی حرج نہیں. پیر کے باتیں تو کون جن کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابھی اطلاع کتاب خدا باقی کسی کے کلام سے ایک ایک دو دو جملے آپ نکالیں تو ہر آدمی کی کتاب غلط ہو جائے گی. چنانچہ میں ان باتوں کے جو باتیں ابھی آپ نے سنی میں ان کے بارے میں زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ 6 آیت اللہ سے پوچھے گئے, انہیں معلوم ہے کہ یہ کس کے بارے میں پوچھے جا رہے ہیں. پھر 7 سوال جو ہے اس کا جواب یہ ہماری گفتگو کا اصل موجود ہے. 7 سوال کے آیت اللہ سے کہا گئے کہ اوپر کے سوالات کو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں یہ بتائیں کہ اگر کوئی شخص ان حقائق کے خلاف نظریہ رکھتا ہو تو ہماری اس کے بارے میں کیا ذمہ داری ہے, اور وہ کتابیں جس کے اندر یہ خلاف حقیقت باتیں ہیں ان کے بارے میں اپنا نظریہ تحریر فرمائی. اب آیت اللہ کو پتا ہے کہ کن کتابوں کے بارے میں اور کس آدمی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے, پھر بھی انہوں نے جواب دیا کہ جن لوگوں کا آپ نے ذکر کیا ہے جو یہ نظریے رکھتے ہیں جہاں تک ہو سکے ان کو ارشاد دیجیے, ان کو امر بالمعروف دیجیے, ان کو ہدایت دیجیے, اور وہ کتابیں جس کے اندر اس قسم کے گمراہ کرنے والے مطالب ہیں ان سے بچیے اور ان سے احتراج کیجیے. یہ ایران کے بلکہ دنیا شیعہ جتنے بھی جلیل و قدر مراجین کا ان سب کا فتویٰ ہے جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا, اور اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ بالکل واضح طور نام لے کر کتابوں کا بیان کر کے امام بارگاہ اور ادارے کا تذکرہ کر کے یعنی فتویٰ لینے والوں نے کوئی چیز ابھی چھپی نہیں رکھی, اس کے باوجود تمام مراجع نے کس انداز میں ان کتابوں کا خریدنا, ان کتابوں کا بیچنا اور ان کتابوں کی حفاظت کرنے کو حرام قرار دیا. اب آپ خود یہ سوچیں کہ اس کے بعد یہ تحریک یعنی اگر آج سے 10 پہلے یہ مسئلہ ہوتا تو ہم سمجھ لیں گے کہ کوئی شخص اپنی کم علمی یا معلومات نہ ہونے کی بنا پر اس انداز سے ان مسائل کو بیان کر رہا ہے, لیکن اب جب تمام مراجع کا یہ فتویٰ آ چکا ہے اس کے باوجود جو تنظیمیں جو ادارے ان کتابوں کو خریدتے ہیں بیچتے ہیں یا ان کو تفریح کراتے ہیں وہ تمام کے تمام اپنی کمیلی کی وجہ سے صحیح مگر زندگی کا شکار ہے چنانچہ یہ میں عرض کر دوں کہ اگر وہ لوگ اپنے اسلام کے پاس نہ آئیں تو ان کی مدد اور معاونت بھی حرام ہو جائے گی اور ان کی نشستوں میں اٹھنا بیٹھنا بھی جائز نہیں رہے گا. یہ اس اصول کی بنا پر جو فقہ میں موجود ہے. اب ایک چیز ضمنی طور پر آ گئی کہ یہ ڈاکٹر علی جیدی کے بارے میں اتنے ہنگامے کی وجوہات کیا سبب کیا وجہ تھی کیونکہ وقت تھوڑا سا ہے کے پاس یاد خصوصی نشست ہو گئی. سبب کیا تھا وہ کہتا کیا تھا جس کی بنا پر مراجے اس انداز سے اس کے بارے میں اپنے نظریات پیش کر رہے ہیں. تھوڑا سا وقت بچا ہے 11 منٹ میں کوئی نئی گفتگو تو نہیں ہو سکتی. میں اپنے اسی موضوع سے مستقل ایک بات اور بیان کرنا چاہتا ہوں. اب ڈاکٹر چلیسی کا ایک جملہ آپ سن لیجیے, اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے افسار کیا. بات تو میرے پاس بہت تفصیلی اپنی کتاب کا مخاطب ہے آسنا کے صفحہ 12 میں لکھتا ہے, من گاندھی آرٹس برت را بیشتر لائق یا بوبل ندانند کا آیت اللہ ہے پیمانی. میں آتش پرست گاندھی کو آیت اللہ ہے بیبانی سے بڑا شیلا مانتا ہوں. وہ پتھر ازو اور آیت اللہ ہے بیبانی سے بھی پتھر علامہ مجدی. میں گاندھی کو علامہ مجدی سے بڑا شیلا مانتا ہوں. بچے نہیں کوئی اب اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. مجدی سننی ہے مجدی سننی اور امام احمد حنبل ازو شیا کر میرے نزدیک احمد ابن حنبل مجدی سے زیادہ بڑا شیلا. یہ علامہ مجدی کا تذکرہ ہو رہا جن کی جلالت علمی ان کے عظیم الشان کارنامے. کون ایسا فاضل آدمی صاحب علم تو اس سے حافظ یا اس سے بے خبر. جب لوگوں نے ان سے کہا ایک اعتراض کا ان کا ذمہ طور پر کہ وہ شاہ حسین صفوی کے دور میں چیف جسٹس کیوں بن گئے, وہ انقلاب جو لے کر نہ آئے. وہی جو آدمی کہا جاتا ہے کہ فلا مرضی انقلاب جو نہیں لے کر نہیں آیا, فلا مرضی انقلاب لے کر کیوں نہیں آیا. انقلاب کو بچوں کا کھیل سمجھ لیا گیا ہے. جس انداز سے انقلاب کی بات کی جاتی میں ایک بات آپ کو بتا دوں, یہ انقلاب اسلامیہ ایران کا درجہ بتانے کے لیے کہا جاتا, اس انقلاب کی توہین کے لیے کہا جاتا. کہ انقلاب تو اتنی معمولی بات ہے جس کو عالم اپنی جگہ کھڑا ہوگا اور انقلاب لے آئے گا. اگلے مرحلے میں یہی کہا جائے گا آیت اللہ خمینی نے کیا سنبھال کیا. انقلاب کون سا مشکل چیز ہے, ہر نماز پڑھانے والا انقلاب لا سکتا. وہ عظیم ترین انقلاب ایران کا جس کے لیے سالوں تک قربانیاں دی گئی. اتنا آسان تو نہیں کہ آپ ہر عالم سے کہیں کہ تم انقلاب لے آؤ. تو خیر لوگوں نے اس سے یہ کہا ہوگا اعتراض کیا ہوگا کہ تم علامہ مجدی کے زمانے میں نہیں تھے, تمہیں کیا پتا کہ ان کے کیا حالات تھے, وہ کیوں انقلاب دے کر رہا ہے, کیوں انہوں نے شاہ حسین صفوی کا ہوگا قبول کیا. تو اگلی کتاب میں تو یہ جواب دیتا. میں تعجب کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے خط میں یہ لکھا کہ ہم مجلسی اور وہ دیگر علماء جو صفوی دور میں تھے انہوں نے جو عمل کیے ہیں جب تک کہ ہمیں ان کے زمانے کے حالات بتانا ان کے بارے میں کچھ کہنا ہماری غلطی. وہ کہتا ہے کہ اگر ہم اس بات کو مان لیں تو شیعوں کے پاس کچھ نہیں رہ جائے گا, شیعہ کے پاس کچھ نہیں رہ جائے گا. یہ بات ناقابل تصدیق. اب اس کے بعد آیت اللہ العظما نائب امام خمینی کا استقرار. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا جواب اس نے اعتراض کیا, امام نے اس کا جواب دیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ علماء کا ایک گروہ ایسا تھا جس نے جہاد کیا, اور جو جہاد کیا تھا کہ وہ سلاطین. اب یہ جملے کا میں بیان کر رہا ہوں, آپ حضرات سے دیکھ کے اعتماد کرو. اسی قسم کے اعتراضات جو ڈاکٹر سیدی نے علامہ مجدی کے بارے میں کیے نویں صدی عیسوی سے پہلے. اب تھوڑا تاریخ کا بھی سن لیجیے, آپ کو بھی کچھ لطف آ جائے جو کچھ گفتگو سنتے سمجھے. نویں صدی عیسوی سے پہلے ایران دشمنی اہل بیت کا سب سے بڑا مرکز تھا. نویں صدی اس سے 500 سال پہلے کی بات. اور جس پہ اندازہ لگائیں کہ تمام دنیا اسلام اہل بیت کو نظر انداز کر چکی, اور ایران کی حالت یہ تھی کہ ایران کا کیپٹل اصفہان, بادشاہ بادشاہوں کے زمانے تک اصفہان جو تھا وہ کیپٹل تھا. جب قاجار بادشاہ تھے انہوں نے تہران کو دارال خلافہ بنایا, تو اس زمانے تک اصفہان میں یہ رواج تھا کہ امیر المومنین کو ممبروں سے گالیاں دی جاتی تھیں. اس دور علامہ حضرتی وغیرہ اس دور کے جو حکمران سبقی خاندان والے ان کے دربار میں اثر و رسوخ پیدا کیا, ان سے کچھ مراعات حاصل کی, ان سے ملاقات کی, اور اس کے بعد اس اپنے عہدے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایران کے تمام ذہنوں کو بدل کر انہیں آل محمد کا ماننے والا بنایا. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ ان علماء سے پہلے ایران نے ہمیشہ سے شیعہ نہیں, اس سے پہلے ایران دنیا کا وہ مقام کہ جہاں سب سے آخر میں علی کو گالیاں دینا بند کی گئی, اور یہ دور علامہ مجدی اور ان سے پہلے کے علماء کا تھا. جہاں سے آپ خمینی اس شخص کو جواب دے رہے ہیں کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ علماء ایک ایسا گروہ کہ جنہوں نے جہاد دیا اور سلاطین اور بادشاہوں کے درباروں میں وہ پہنچے جبکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کے ماننے والے ان کے مخالف ہو گئے. آج بھی یہ کہ کچھ مراجع کچھ بزرگ علماء بادشاہوں کے دربار میں پہنچے دین کے خاطر تو ان کے ماننے والے ان کے مخالف ہو جاتے ہیں. یہی وہ کہے اس دور اور دور میں دیکھے کہ نصر جیتی نے علامہ مجدی پر اعتراض کیا اور آج اس کے پیروں کا آج کے مراجع پر اعتراض کر رہے کہ فلا شام سے ملا ہوا تھا اور فلا حکومت سے ملا ہوا ہے اور فلا غالب کے دور میں خاموش بیٹھا. تو اب علامہ مجدی کے بارے میں آیت اللہ کا جواب سنیں اور اس سے اندازہ کریں. وہ کہہ رہے ہیں کہ علماء نے جہاد کیا سلاطین کے درباروں میں پہنچے جبکہ اس زمانے کے عوام ان کی مخالفت کرنے لگے. یہ بادشاہ کے پاس کیوں جا رہا؟ لاکن بلا برائے ترویج تشریح اسلام, لیکن اسلام کی سیرت کو ترویج دینے کے لیے اور حضرت حقا کو پھیلانے کے لیے یہ بادشاہوں سے جا کر ملے اور ان بادشاہوں کو اس حد تک قائل کر دیا کہ کاہی نہ کاہی سیرت کی ترویج ہونے لگی. یہ علماء درباری علماء نہیں, یہ اجتماع جو ہمارے پاس لکھنے والے آج کے دور میں کر رہے ہیں. یہ سلاطین, یہ حکمران, یہ ان علماء کے درباری تھے. علماء ان کے درباری نہیں, یہ علماء سیاسی مقاصد رکھتے ہیں, اسلامی سیاست اور دینی مقاصد رکھتے ہیں. تو اس کا بالکل نہ کہیں کہ مثلاً علامہ مجلسی, محقق ثانی, شیخ بحال یا اس قسم کے علماء جن کا سلاطین سے بادشاہوں سے کوئی تعلق اور کوئی رشتہ, وہ خیال نہ کرے کہ یہ جا اور عزت کے طلبگار تھے کہ ہمیں عزت ملے گی, ہمیں شہرت ملے گی. اور یہ کوئی خیال نہ کرے کہ شاہ حسین یا شاہ عباس ان کو عزت دے سکتا تھا. یہ تو پھر علماء کا ایک جہاد تھا, یا مجاہدہ نفسانی کردن ان کا ایک جہاد تھا کہ انہوں نے جہاد یہی کہ اتنا بڑا عالم ہے بادشاہ کو اس کے دروازے پر آنا چاہیے, مگر دین کی تبلیغ کے لیے وہ بادشاہ کے دروازے پہ جا رہا, اس لیے تاکہ ان کے ذریعے سے دین پھیلے. چنانچہ وہ علاقے کہ جہاں پر حضرت امیر کا سب گنا, جہاں پر جناب امیر المومنین کو گالیاں دی جاتی تھی, وہاں پر یہ پہنچے اور کہا کہ ہمیں 6 مہینے کی مہلت دو, 6 مہینے کے بعد ہم تمہاری بات مانیں گے. اور اس 6 مہینے میں ترویج سنت انہوں نے دین حق کو پھیلا دیا. یہ علماء جو بادشاہوں سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں, نہ اس دور کے ہوں نہ اس دور کے اگر مراتے ہیں, کوئی ان کے بارے میں یہ نہ کہے کہ یہ سرکاری عالم ہے, بلکہ یہ تو جہاد کر کے وہاں تک پہنچ رہے ہیں. اور پھر وہ 3 جملے میں پھر سنا دوں تاکہ یہ کیسٹ میں سب آ جائے جو میں نے امام باڑے کے ممبر سے بیان کیا تھا. آپ ایک بات اور دیکھیں کہ جتنے لوگ ڈاکٹر شریعتی کے افسار کو پکڑے, آپ دیکھیں گے وہ تمام علماء کو برا کہیں, تمام مراجے کو گالیاں دیں, سوائے آیت اللہ کو نہیں, کیونکہ آیت اللہ خمینی کا تو وہ مقام جو ان کو خود پتا کہ اگر ہم نے ان کے بارے میں کچھ کہا تو پھر تو اس دنیا میں ہمارا زندہ رہنا ناممکن ہو جائے گا. تو ان کی تعریفیں کر کے باقی مناجے کو برا کہیں گے, صرف اس لیے کہ جب آیت اللہ خمینی ان کے خیال میں خدا نہ خاصہ کبھی نہ کبھی تو دنیا میں رخصت ہوں گے, پھر کوئی مرضی قابل عزت نہ رہے گا اور ہمارا مقصد حاصل ہو جائے گا. چنانچہ جب آیت اللہ کو ان کی یہ چیز پتا چلی تو انہوں نے اتنے سبترین الفاظ میں جواب دیا کہ 3 جملوں کی نعمت, اور اس کے بعد آپ کی رکھنے کے بعد وہ فرماتے ہیں انعام سمے کہ اگر کوئی اسلام کے مراجے میں سے کسی ایک آدمی شطر کلمہ ایک جملے کا ٹکڑا احانت والا ایک لفظ ان کے لیے استعمال کرے تو اس کے اور خدا کے بیچ میں جو رشتہ ولایت ہے وہ کٹ جایا کرتا. اگر ہم صرف ایک جملے کے بارے میں فرق کریں تو الزادہ ان کو بڑا بھرا کہنا خدا کی بنا, ایک جملہ بھی اگر ہم فرق کر لیں ایک ٹکڑا جملے کا تو وہ خدا اور اس کے بیچ کا رشتہ ولایت جو ہے منقطع ہو جاتا. پھر آگے فرماتے ہیں تمام علماء اسلام کے جانے سار سب کے سب الحمدللہ سب ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر آگے بڑھ رہے ہیں. جو یہ دیکھتا کہ بہت نرمی کے ساتھ کام کرنا چاہیے وہ کام نرمی کے ساتھ انجام دے رہا, جو دیکھتا ہے کہ بہتر کام انجام دے رہے سختی کے ساتھ کام کرنا چاہیے وہ سختی کر رہا, لیکن یہ سب کے سب ایک, ہم سب ایک, سب ہمارے افراد زیادہ ہیں لیکن ہماری رائے جو ہے وہ ایک, ہم ایک, ہم ایک. کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ ایک چیز کو چھاپ کر علماء کے اتحاد کو ختم کر دے گا, اس مطلب کا اس چیز کا کوئی انسان ہی موجود نہیں. ہم سب کے سب بالکل ایک ہیں, ہم اسلام اور ایران کی آزادی اور اسلامی قوانین کو بچانے کے لیے متحد ہیں. ہمارا ایک گلا یا حکومداری, ہمارا ایک گلا یعنی مقصد یہ کہ اگر کسی ایک مستحق کے گلے سے پنجر چلتا تو گویا سب کے گلے کاٹے جا رہے ہیں. ہمارا ایک گلا ہمارے بچے یہ نہ سمجھیں کہ خدا نہ خاصہ ہمارے درمیان کوئی اختلاف ہے. اس کے بعد وہ تمہیں اور سن لیں, میں اعلان کرتا ہوں, یہ تقویٰ ہو گیا, میں اعلان کرتا ہوں کہ کسی ایک مرجے کی توہین بھی حرام اور رضائے خدا کے مخالف ہے. اور اعلان کرتا ہوں کہ اگر کوئی عمل ایک سب کو انجام دے رہا ہے وہ بلکت جانے سے نہیں ہے, وہ تمہارے اجانے وہ اجنبی یعنی غیر ملکی طاقتوں کا بدستہ جبارت اور جبارین اور ظالموں کا ایجنٹ ہے. تمام امت کو میں خبردار کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں سے ہوشیار اور خبردار رہیں جو کسی ایک مرضی کی توہین کر رہے ہیں. اور بس ایک آخری جملہ میں آپ کو اور سنا دوں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے, اگر کہ کہنے کو بہت کچھ تھا لیکن وہ پورا ہو رہا. صرف ایک جملہ آیت اللہ کا ہو, آیت اللہ ہے خمینی کا فرما رہے ہیں, یہ انہیں علماء کرام کے بارے میں فرما رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں بیزار, اگر کوئی یہ کہے کہ ہمیں ایسا اسلام چاہیے جس کے اندر روحانیت نہ ہو, جس کے اندر علماء نہ ہو, ایسا اسلام بلافت شریعت کا جملہ, اس کا جملہ یہ تھا کہ نافتہ مصدف نے ایران کی ایسی معیشت قائم کی تیل کے بغیر, اور ہم ایسا اسلام قائم کریں گے جو ملا کے بغیر ہوگا, ملا اور آخر کے بغیر ہوگا. تو انہوں نے کہا میں بیزار, اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اسلام بغیر علماء کے نہیں بنتا, وہ اسلام جو بغیر علماء کے ہو وہ خیانت ہے, وہ اسلام نہیں وہ خیانت. ہم یہ چاہتے, وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کو ختم کرو, تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ وہ علماء کو ختم کریں گے. پہلے وہ یہ کہیں گے یہ آیت اللہ کا جملہ, پہلے وہ یہ کہیں گے کہ ہم اسلام تو چاہتے ہیں مگر ان ملاؤں کو ہم نہیں چاہتے, اور اس کے بعد جب یہ ختم ہو جائیں گے تو وہ اسلام ہی کو ختم کریں گے. ہم آیات بیدار باشن, اے تمام مردوں بیدار ہو جاؤ, کانم ہاں بیدار باشن, تمام کے تمام عورتوں بیدار ہو جاؤ. اس کے بعد وہ ایک جملہ اور کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ آخن یعنی آخن کا مطلب عالم مولوی, آخن یعنی اسلام, مولوی کا مقصد ہے اسلام, روحانیوں یعنی روحانیت کا مقصد ہے اسلام. اگر کوئی شخص علماء کو ایک جملہ کہتا ہے وہ ہم نے سنے, پھر اگلا جملہ کوئی مجھے برا کہہ رہے اس میں کوئی حرج نہیں, لیکن اگر کوئی علماء کو برا بلا کہتا ہے تو وہ مخالف ہے ہمارا بھی اور تمہارا دشمن. مجھے برا کہہ دے کوئی حرج نہیں, لیکن اور کسی مرض کسی اور عالم کو برا بلا کہے تو وہ تمہارا دشمن اور تمہاری آزادی کو ختم کرنا چاہتا. وہ یہ کہے گا کہ ہم تمہیں آزادی دلوائیں گے ظالم, جو کہا جاتا ہے کہ افضل شریفی انقلاب لے کے آیا, ہم تمہیں آزادی دلوائیں گے, لیکن یہ وہ آزادی ہوگی جس میں امام زمانہ نہیں, یہ وہ آزادی ہوگی جس میں قرآن نہیں, یہ وہ آزادی ہے کہ جس میں پیغمبر اسلام نہیں. ہم نے اپنا خون دین کے لیے دیا, امام زمانہ کے لیے دیا, خدا کے لیے دیا, آزادی کے لیے نہیں دیا. تو ایسی آزادی ہمیں نہیں چاہیے کہ جس میں عالم نہ ہو. یہ آیت اللہ کا جملہ, بس جس سے زیادہ تم کہنے کا نہ وقت ہے نہ گنجائش ہے نہ ضرورت, کہ کوئی شخص بھی جہاں تک انہوں نے کہا کہ میں اپنی ذات پر تنقید کی اجازت دیتا ہوں مگر کسی اور عالم پر تنقید کی اجازت نہیں دیتا ہوں, تو اب یہ اندازہ کر لیں کہ اگر کوئی شخص کسی بہانے سے کسی طریقے سے کسی مرضی سے عالم کی توہین کرتا تو ان کا مقام کیا ہوگا اور کسی مرضی کے اوپر. یہ کتنا ہے ڈاکٹر چٹرجی کا جو ہمارے دور میں نیا ہے سرکار تو جدید کی حمایت میں بھی دلیل لے کے آتے ہیں, لیکن میں نے آپ کے سامنے مرانے کا فتویٰ پڑا, میں خمینی کی سفاری پڑھی اور اس سب کا حوالہ میرے پاس موجود ہے, کوئی لینا چاہے وہ ان کی فوٹو اسٹیٹ کاپی بھی لے سکتا ہے. لیکن اس کے بعد اب یہ آپ کی شرعی ذمہ داری ہے, ان کی خرید و فروخت اور ان کی نشو و نما کو آپ کریں نہیں, دوسروں کو احتیاط کر سکتے ہیں تو احتیاط کریں, اور اگر اپنے بارے میں یقین ہے کہ ہم گمراہ نہ ہوں تو ان کتابوں کو پڑھ سکتے, لیکن بہتر یہ ہے کہ ان کو نہ پڑھیں کیونکہ اس کے وار کرنے کا طریقہ بڑا عجیب. یعنی وہ یہی کہے گا کہ کچھ علماء اسکول ہوتے ہیں, کچھ سرکاری علماء ہوتے ہیں, شاہ بات دینے والے ہوتے ہیں, اور آپ کہیں گے بہتر یہ صحیح کہہ رہا, مگر اس کی مراد علامہ مجلسی, اس کی مراد محمد ثانی, اس کی مراد کیسے بہائے, اور اس کی مراد محمد اس نے آنکھوں میں بلائی اور آیت اللہ کی بہانی. تو یہ آپ کی ایک طرح ذمہ داری ہے, عمل کرنا ہے آپ کی مرضی. اس کے ساتھ ہماری یہ آج